اور فرمایا یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. اس کے معنی فرمایا کہ امت مسلمہ تعیش کی عادی نہ ہو جائے, اگر کچھ لوگوں کے برتن سونے کے ہو جائیں تو باقی لوگوں کو شاید اپنے کانوں میں پہننے کے لیے بھی کچھ نہ ملے. تو اس میں عورتوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, یعنی شدت سے منع کیا گیا ہے, یعنی صرف یہ نہیں کہ ناپسندیدہ ہے بلکہ حرام کے درجے میں لایا گیا. اور مسلم کی روایت میں ہے, بے شخص جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے, اور انہی کی ایک روایت میں ہے, جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں پیا تو بے شک وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے یا کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جسے ہم سنی انسنی کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم, لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها, يا ارحم الراحمين. یا رب العالمین, جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے ہمارے دل کو اس پر مطمئن کر دے, ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہم سے اس کام کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین, تو ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے ہم تیرے قریب ہو سکیں. یا اللہ تو ہماری اس دنیا کی بھی تمام مشکلات کو آسان کر دے جس میں ہمیں رہنا ہے, اور ہماری آخرت کی مشکلات کو بھی آسان کر دے جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. یا رب العالمین, تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ, انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ, تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ, تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ, امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا رب العالمین, تو ہماری تمام پریشانیوں, دکھوں اور بیماریوں کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربنا زدنا علما. کتاب اللباس, باب استحباب الثوب الابیض وجواز الاحمر والاخضر والاسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها الا الحرير. ریاض الصالحین کا باب نمبر 117, کتاب اللباس ہے. اس میں پسندیدہ لباس اور ناپسندیدہ لباس کا ذکر ہے. یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ خاص طور پر مردوں کو سامنے رکھ کر بات ہو رہی ہے. عورتوں کے لیے ہر طرح کا لباس پہننا جائز ہے, ان کے لیے لباس پہننے میں اس کے رنگ یا اس کے مٹیریل میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں جن شرائط کا ذکر ہے وہ مردوں سے متعلق ہیں. سفید کپڑا تنزیب کرنے کے مستحب ہونے, سرخ, سبز, زرد اور سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے کے جواز, اور ریشم کے سوا سوت, کتان, بالوں اور اون کا کپڑا پہننے کے جواز کا بیان. یہ پڑھتے ہوئے ذہن میں رہے کہ یہ شرائط مردوں سے متعلق ہیں. قال اللہ تعالی, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر, وقال تعالی, وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے اولاد آدم, بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور باعث زینت ہے, اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی نے بنایا ہے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ لباس جو تمہیں لڑائی کے وقت محفوظ رکھتے ہیں. قرآن پاک کی ان دو آیات میں لباس کی ضرورت، لباس کی اہمیت پر بات کی گئی ہے. پہلی آیت سورۃ الاعراف کی ہے، جس میں لباس کے دو مقاصد بتائے گئے. پہلا مقصد لباس یواری سوآتکم، کہ جو انسان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے. انسان اور جانور کے درمیان لباس بہت بڑا فرق ہے. جانور کا لباس ایک مستقل لباس ہے، اس معاملے میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں. جس قسم کی کھال یا بال یا پر اس کے جسم پر پہنا دیے گئے، اور جتنے جتنے پہنا دیے گئے، اس کے بعد اس کے اپنی کوئی چوائس نہیں کہ اس کو وہ بدل سکے یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکے. رہا انسان، تو انسان نہ صرف یہ کہ لباس کے بغیر پیدا کیا گیا، یعنی کسی بھی قسم کی بالوں یا پروں یا کھال کے بغیر، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل اور سمجھ عطا کی، اس لیے اس پر چھوڑا کہ وہ اپنے لیے بہترین لباس خود تیار کرے. اور پھر صرف لباس تیار نہ کرے کہ برائے نام وہ لباس ہو، بلکہ ایسا لباس ہو جو اس کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اس کی حیا کے تقاضوں کو پورا کرے. اور دوسری شرط یہ کہ وہ ریشا، ریش عربی زبان میں پر کو کہتے ہیں، جس طرح پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتے ہیں، اسی طرح لباس بھی مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کا ہونا چاہیے. تو ریش کا ترجمہ عموماً زینت کیا جاتا ہے، کہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھا لباس پہننا، اور لباس کے اوپر خاص طور پر عورتوں کے لیے، اگر اس کے اوپر مختلف قسم کے رنگ ہیں یا اس کے ڈیزائن ہیں یا اس پر مختلف قسم کی کڑھائیاں ہیں یا پینٹنگز ہیں یا کسی قسم کے طریقے سے بھی، جبکہ وہ اسراف کی حد کو نہ پہنچے، اس قسم کا خوبصورت لباس پہننا وہ قرآن کا تقاضا ہے. کہ ریشا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ خوبصورت لباس ہو، باعث زینت ہو، یعنی عبادت اور تقوی دراصل انسان کے دل کے اندر ہے، ظاہر میں اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن لباس کی ظاہری زینت بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے، اگر دل میں انسان کے تکبر نہ ہو. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے حق کو چٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اچھا پہننے کا ذوق اور موقع عطا کرتا ہے تو اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق وہ ضرور پہنے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پہننے کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھے یا جنہیں وہ پہننا میسر نہیں ان کو ذلیل و رسوا کرے یا ان پر حقارت کی نگاہیں ڈالے. لہذا پہلا تقاضا یہ کہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے، اور نمبر دو وریشا، خوبصورتی کا سبب ہو، زینت کا سبب ہو. اور اسی طرح ریش جو ہے، چونکہ پروں کو کہتے ہیں، اور پر جو ہے وہ پرندے کے جسم کو حفاظت بھی دیتے ہیں اور اسے گرمی اور سردی سے محفوظ بھی رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر پرندے کی صرف سکن ہوتی جس میں پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اگر دھوپ میں اور ٹھنڈک میں ایکسپوز ہوتی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سکن جو ہے وہ جل کے رہ جاتی، نقصان دہ ہوتا اس کے لیے. لیکن جب وہ اس کے اوپر پر آ جاتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ خوبصورتی کا کام دیتے ہیں، بلکہ اسے موسمی اثرات سے بھی بچاتے ہیں. لہذا لباس ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو انسان کو گرم سرد موسم کی شدت سے بھی محفوظ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی جان اور جسم کی حفاظت کرنا یہ بھی دینی فرائض میں سے ہے. انسان جان بوجھ کر ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو یا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. لہذا یہ الفاظ تو دو ہیں، لیکن ان کے اندر معنی کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے، اور پورا فلسفہ لباس کا بیان کر دیا گیا ہے.
کہ جس میں ایک اعتدال سامنے آتا ہے. اب دیکھیں کہ تین چیزیں سامنے آ گئی، با حیا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو، اور جسم کی حفاظت کرنے والا جسم کے لیے آرام دہ لباس ہو. وہ لباس التقوی، اور ان سب کے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لباس تقوی ہو، یعنی انسان پہن کر متکبر نظر نہ آئے، انسان پہن کر اس کے جسم سے یا اس کے چال ڈھال سے مسخرہ پن نہ ٹپکے، بلکہ لباس التقوی، ایسا لباس کہ جو اس بات کی پہچان ہو کہ پہننے والا اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ انسان اپنے طور طریقوں ہی سے پہچانا جاتا ہے. تو تقوی کا لباس، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ اس میں پھر وہی آتا ہے کہ شرم و حیا کے تقاضے پورے کرتا ہو، اور ایسا لباس ہو کہ جسے پہن کر ایک انسان نہ صرف یہ کہ مومن اور مسلم بلکہ متقی نظر آتا ہو، یعنی تقوی کے خلاف نہ ہو. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احساس کا نام، کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا احساس ہوتا ہو. اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہ وہ ایسا لباس پہن کر گھروں سے باہر نہ نکلے کہ جس سے ان کی زینت کا اظہار ہوتا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں عورتوں کو اپنی زینت کے اظہار سے منع کیا گیا. سورۃ النور، اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے مگر یہ کہ جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے. تو لباس تقوی میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ تقوی چونکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، لباس کا اگر کوڈ مقرر بھی کر دیا جائے کہ اتنی اونچائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی لمبائی، تو بھی تقوی کی ضمن میں وہ نہیں آئے گا. اس لیے اسلام نے یہ تو نہیں آپ کو بتایا کہ قمیض کتنے گز لمبی ہو یا کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے حدود اور تقاضے جو ہیں وہ بتا دیے کہ کیا کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ کو: شرم و حیا کا حفاظت، زینت، جسم کی حفاظت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری. لباس پہن کر انسان کی پہچان بطور ایک مسلمان کے ہو، اللہ کے بندے کے ہو. پھر اس کے بعد دوسری صورت النحل میں پھر لباس کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، یعنی موسم کی شدت سے بچاتا ہے، اور تمہیں آپس کی جنگ سے بچاتا ہے. یعنی ویسے تو انسان ایسا ہی لباس پہنے گا کہ جو اس کے سارے تقاضے پورے کرے جس کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر ایسا لباس پہننے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو انسان کو جنگ کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسی جیکٹ پہننا کہ جس سے انسان دشمن کے وار سے محفوظ رہے، یا جیسے پرانے زمانے میں لوہے کی زرہ وغیرہ اور لوہے کے ایسے لباس پہنے جاتے تھے کہ جس سے دشمن کے وار سے محفوظ رہا جائے، تو ایسے لباس پہننا تقوی اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ان کے پہننے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زرہ جو ہے یہ تو ہے بھی ایک پیغمبر کی ایجاد. اب اس سلسلے میں احادیث ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہیں، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کا ہی کفن پہنایا کرو. اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. یہاں پھر یاد دہانی کراتی چلوں کہ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے، اگرچہ وہ دوسرے کلرز بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے کلر پہننا گناہ ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے. نہیں، وہ پہنے جا سکتے ہیں، لیکن سفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند کیا. اور پھر خاص طور پر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس کی کوئی تخصیص نہیں، عورتیں کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے پھر سفید کپڑا کا پہنایا جانا، یعنی کفن کا سفید ہونا زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفن صرف سفید ہی ہو سکتا ہے، کالا یا سبز یا کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، لیکن سفید پہنانا افضل ہے. اگر سفید مہیا نہیں، میسر نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں نیا کپڑا بھی نہیں، تو ایون پرانے کپڑے میں بھی میت کو لپیٹ سکتے ہیں. سفید رنگ کا کفن جو ہے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ جہاں کسی کو میسر ہو, اور پھر وہ بھی یہ کہ نیا ہو اور لٹھے کا ہو اور کورا ہو اور نہ جانے کیا کیا شرائط ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بھوک کے ساتھ افریقہ میں بے شمار لوگ مر جاتے ہیں, بعض اوقات کئی جنگوں میں مر جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک ایک گڑے میں کئی کئی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو وہاں تو کھانے کو نہیں ملتا تو کفن کہاں نصیب ہوگا. تو ایسی صورت میں کہ اس سے اگر اتنے برے حالات نہیں, اگر ایسے حالات ہوں کہ کچھ بھی میسر نہیں, تو پھر ایٹ لیسٹ پتوں سے ہی لپیٹ دینا چاہیے, کیونکہ جس میں انسانی کا احترام ہے کہ مرتے وقت اسے رخصت کرتے وقت اسے کسی نہ کسی چیز کے اندر لپیٹنا چاہیے. اگرچہ سب کو معلوم ہے کہ قبر میں ڈالنے کے بعد جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور انسان ختم ہو کے رہ جاتا ہے, جہاں سے یہ ہاتھ پاؤں آتے ہیں یعنی انسانی جسم جس مٹی سے بنتا ہے, ظاہر ہے جو غذائیں بھی ہم کھاتے ہیں, جو کچھ بھی آتا ہے ہمارے پاس وہ زمین سے اگتا ہے, پانی بھی زمین سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ جانور بھی, جانوروں کا گوشت وغیرہ جو کھایا جاتا ہے وہ بھی دراصل زمینی سے غذا حاصل کرتے ہیں. تو انسان کی اصل مٹی ہے اور پھر واپس اسی میں مٹی ہو جاتا ہے, ہونے کے بعد پھر کچھ نہیں باقی بچتا. لیکن اس کے باوجود اسلام میں جو تہذیب اور تمیز سکھائی گئی اس کا تقاضا یہ ہے کہ مردوں کو احترام کے ساتھ دفن کرو, اور ان کے لیے پسندیدہ ترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے. اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی دو حدیث کی کتابوں نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں یہ حسن کے درجے پر ہے اور دوسری میں صحیح کے درجے پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن اچھے کو کہتے ہیں اور صحیح درست کو کہتے ہیں. حسن کا درجہ صحیح سے ایک درجہ کم ہوتا ہے. صحیح حدیث میں اعلیٰ ترین مقام ہے جس میں 6 شرائط ہوتی ہیں, لیکن حسن کے اندر 5 شرائط ہوتی ہیں. اگلی حدیث عن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البس البیاد فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیها موتاکم رواہ النسائی والحاکم وقال حدیث صحیح. حضرت سمرة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو, اس لیے کہ وہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں, اور انہی میں اپنے مردوں کی تکفین یعنی کفن دیا کرو. اس کو نسائی اور حاکم نے بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہاں پر الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں, صرف جس لفظ کا اضافہ کیا گیا وہ ہے فإنها اطہر واطیب. اطہر زیادہ پاکیزہ, اور یہ بات ہے بھی واضح کہ سفید کپڑے کے اوپر ہلکا سا داغ بھی نمایاں ہو جاتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آف وائٹ بھی ہو یا کوئی اور کلر ہو تو اس میں میل اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح سفید کپڑے میں آتا ہے. اس لیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سفید کپڑے کی اہمیت کس لیے ہے. دراصل اس لیے ہے کہ اسلام انسان کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی بھی بہت زیادہ میسر نہیں تھا, صابن بھی بہت نہیں تھا, اور بھی بڑی سہولتیں نہیں تھیں نہ ان کے استری کی اور نہ صاف کرنے کی, لیکن اس کے باوجود ان حالات میں بھی جو پسندیدہ قرار دیا گیا وہ سفید ہی, کہ اگرچہ اس کو صاف رکھنے میں اس کو مینٹین کرنے میں دقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پسندیدہ ترین ہے. اور پھر یہ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اطیب زیادہ عمدہ ہے, کہ اس سفید کے ساتھ پاکیزگی کا خود بخود ایک تصور ابھرتا ہے, انسان کے احساسات اور جذبات مختلف ہونے لگتے ہیں, اور خصوصاً عبادات کے موقع پر. آپ کو اگر کسی حج یا عمرے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں کہ جب سب لوگ سفید احرام میں ہوتے ہیں, اور خاص طور پر سعی کے وقت آپ ان کو ایک جگہ پر دیکھیں, کیونکہ طواف میں تو وہ لوگ بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں جو احرام میں نہیں ہوتے, لیکن سعی صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وقت کی اگر آپ کبھی جھلکی دیکھیں تو وہ خاص منظر ہوتا ہے کہ سب کے سب سفید لباس میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عمدہ منظر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اور مسلمانوں کی اکثر عبادات جو ہیں وہ اجتماعی ہیں, جیسے نمازیں جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے. پھر یاد دہانی کراؤں کہ خصوصیت سے مردوں کے ساتھ شرائط کا ذکر ہو رہا ہے اس باب میں, اور پھر جمعے کی نماز بھی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سفید لباس میں جب عبادت ادا کی جاتی ہے تو اس میں پاکیزگی اور عمدگی کا احساس زیادہ ابھرتا ہے بنسبت کسی اور رنگ کے. تو اسی کا یہاں اس حدیث میں ذکر کیا گیا. اگلی حدیث ہے عن البراء رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه متفق علیہ. حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا اور میں نے آپ کو سرخ حلہ زیب تن کیے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے حسین تر چیز کبھی اور نہیں دیکھی. یعنی آپ اپنی شکل و صورت، اپنے قد، اپنے جسم، اسمارٹنس کے اعتبار سے نہایت خوبصورت تھے، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی اور تھا ہی نہیں، اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، یعنی یہ قمیض شلوار نہیں بلکہ قمیض شلوار کے اوپر کا ڈریس ہے، جیسے ایک ابایا کی قسم کا یا وہ ایک رومال کی قسم کا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں اب بھی لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کا وہ ایک سکارف سا پہنے ہوئے ہوتے ہیں مرد، اگرچہ وہ باقی ڈریس جو ہوتا ہے ان کا وائٹ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مرد کسی بھی خاص موقع پر کوئی ایسا لباس جس میں سرخ رنگ موجود ہو وہ پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے. یعنی عموماً تو سرخ اور سبز اور اس قسم کے رنگ جو ہیں وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، لیکن کبھی کبھار مردوں کو کوئی ایک آدھ کپڑا اس رنگ کا پہننے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر اوپر کا ڈریس، اوور کوٹ قسم کی چیز. اگلی حدیث ہے، وعن ابی حذیفہ وہب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وهو بالأبتح فی قبۃ له حمراء من ادم فخرج بلال بوضوئه فمن نادح ونائل فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء کأنی انظر الى بیاد ساقیہ فتوضأ وأذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي للصلاة حي للفلاة ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. ابو جحافہ وہب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، آپ وادی ابتہ میں سرخ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر آئے، کسی کو تھوڑا پانی ملا، کسی کو زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا، گویا میں آپ کی کلائیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور آزان پڑی، میں نے ان کے چہرے کو ادھر ادھر دائیں بائیں پھرتے دیکھا. جب انہوں نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھا، پھر آپ کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا، آپ آگے تشریف لائے اور نماز پڑھی. آپ کے سامنے سے کتے اور گدھے وغیرہ گزرتے رہے لیکن ان کو روکا نہیں جاتا تھا. یہاں پھر سرخ لباس اور سرخ یعنی خیمے کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ کی وادی ابتہ میں سرخ چمڑے کے بنے ہوئے خیمے میں تشریف فرما تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وضو کا پانی لے کر آئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی عموماً اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ انسان خود اپنا وضو کرے، لیکن اگر کوئی نیکی کمانے کے لیے کسی دوسرے کو کروانا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. بچپن میں ایک روایت میں نے سنی تھی، اس کے بعد مجھے کہیں پڑھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن وہ بات میرے ذہن میں بہت پیوست ہو کر رہ گئی. وہ بات یوں تھی کہ کسی نے ایک اسی طرح قصہ سنا کہ قیامت کے دن انسان جب اٹھایا جائے گا تو اس کی نیکیاں اتنی نہ ہوگی کہ جس سے وہ جنت میں جا سکے، اور صرف اتنی نیکی کی ضرورت ہوگی، یعنی بہت تھوڑی سی نیکی کی ضرورت ہوگی. انسان اپنے والدین کے پاس جائے گا، ماں کے پاس، باپ کے ساتھ، بہن کے پاس، بھائی کے پاس، ایک ایک سے مانگے گا اور کوئی نہیں دے گا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کو دنیا میں اس نے وضو کروایا ہوگا، اور وہ اس سے مانگے گا جب تو وہ کہے گا کہ اس نیکی کے بدلے میں جو تو نے دنیا میں میرے ساتھ کی تھی، میں تجھے اتنی نیکی دیتا ہوں کہ جس سے تیری بخشش ہو جائے، اور پھر وہ اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. اب مجھے دوبارہ اس کی اتھینٹیسٹی، اس واقعے کی چیک کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا کبھی، لیکن اگر یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے اور درست ہی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو. یعنی اگر کہیں موقع مل رہا ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کا، کسی کا چھوٹا سا سامان اٹھا کے اس کی مدد کرنے کا، کسی کو ایک گلاس پانی پیش کرنے کا، کسی کی رستے سے کوئی اذیت والی چیز ہٹانے کا، اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو کا پانی اس کے ہاتھوں پہ انسان ڈال دے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ عمل دو تین منٹ کا ہے اور اس کے بدلے میں جو نیکی ہوگی وہ بھی ظاہر ہے بہت بڑی نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے دن انسان اپنے نجات کے لیے اتنی اتنی نیکی کو بھی ترسے گا. اور بعض اوقات جیسے کہ وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اعراف پر روک لیے جائیں گے جن کی نیکی اور بدی بالکل برابر ہوگی. یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اتنی نیکی اور بدی کا بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ جیسے ایک جو کا انڈا ہوتا ہے، اتنی بھی اگر کسی کی نیکی کم ہو گئی اور وہ یعنی برائی اور نیکی میں کوئی فرق نہ رہا تو بھی وہ عراق پر آ جائے گا، اور اگر اتنی یعنی جو کے انڈے برابر نیکی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کو جنت میں لے جانے کا سبب ہو جائے گی. یعنی اس کی وجہ سے وہ عراق پر نہیں کھڑا کیا جائے گا بلکہ دوسری طرف جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر کم پڑ گئی تو خدا نخواستہ دوسری طرف جانے کی بھی چانسز. آراف کا جو ذکر ہے یہ کوئی میں اپنے تخیل سے بات نہیں کر رہی، پوری صورت ہے قرآن پاک میں الاعراف کے نام سے جس میں آراف کا یہ ذکر آتا ہے، اور تفاسیر میں اس کی بے شمار تفصیلات ملتی ہیں پھر آگے کہ کون لوگ وہاں پر ہوں گے اور کس قسم کی ان کو نیکی چاہیے ہوگی. تو حقیقت یہ ہے کہ ان سارے واقعات یا احادیث کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ کہ انسان کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی کرنے میں جھجکے نہ یا پیچھے نہ رہے بلکہ آگے بڑھ کے انسان کر لے، اور ہر نیک کام کرنے کے موقع پہ انسان سوچے پتہ نہیں میری نجات کے لیے شاید یہی فائدہ دے. اور یہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہ کوئی تسنن سے کہنا چاہیے، بناوٹ سے کہنا چاہیے شاید میری نجات اس میں، نہیں دل سے سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہی ایک نیکی قیامت کے دن فائدہ دے دے. اگر یہ ایک مسلمان کا کیریکٹر ہو جائے، یہ کردار اور یہ اخلاق ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے کا رنگ ہی بدل جائے. معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات لوگ دل تنگ ہونے لگتے ہیں. اگر کوئی کسی کی چیز استعمال کر لیتا ہے یا کسی کی کوئی چیز آگے پیچھے کر دیتا ہے یا رکھ دیتا ہے تو بعض اوقات بچے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں یا ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بھی. آپ دیکھیں ساس بہو کے جھگڑوں کو اگر آپ انالائز کریں تو دیکھیں کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے جس کے پیچھے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اونچ نیچ ہوتی ہے. ان سارے واقعات سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی دل میں وسعت پیدا کر لے اور کچھ نہیں تو سمجھے کہ اگر دوسرے نے قصور نہیں کیا اور انسان سمجھ رہا ہے کہ اس نے کیا ہے، مثلا ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی، دوسرا سمجھ رہا ہے نہیں اس نے غلطی کی ہے، اب ایک چاہ رہا ہے کہ دوسرا مان جائے کہ یہ غلط ہے اور دوسرا چاہ رہا ہے کہ میرے پہ الزام نہ آئے، تو آپ دیکھیں کہ اس کھینچا تانی میں تعلقات کس قدر خراب ہو جائیں گے. تو دوسرے کو یہ سوچ کے بھی معاف کر دینا چاہیے، اگر اچھے اس نے غلطی نہ کی ہو لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں اس نے کی ہے تو آپ سوچیں یہ ضرور کی ہے لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. کیونکہ اگر انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر معاف کر دینا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دل کھلا کر لینا انسان کی اس زندگی کو بھی بڑا خوشگوار بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں نفس انسانی کی قسم کھائی گئی ہے. انسان کا نفس جو ہے، اس نفس کے اندر قرآن پاک میں آتا ہے وہ احضرت الانفس الشح، کہ نفسوں کے اندر بخل بھر دیا گیا ہے، بخل ڈال دیا گیا ہے، یعنی گویا نفس جو ہے وہ بخل سے تخلیق پایا ہے، یعنی اس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ انسان تنگ دل ہوتا ہے، انسان یعنی تھوڑ دلا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وکان الانسان قطورا. تو یہ تھوڑ دلی اور تنگی اور بخل جب انسان کے اندر ہے تو اس کمزوری اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام انسان کرنے میں دیر نہ کرے اور اس کے لیے کل کا انتظار نہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لے. نفس کی جو کمزوری ہے اس کے خلاف انسان جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ تنگی اور بخل جو ہے نا نفس کا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہونے دیتا، اور ہر وقت انسان یہ سوچتا رہتا ہے فلاں کے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، اور انسان اپنے آپ کو ہر اس معاملے میں دوسرے سے کمپیئر کرتا ہے جس میں وہ دوسرا اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان سے شکر چاہتے ہیں. اسے ہم سے کوئی عبادت اور ہمارے سجدوں اور ہمارے روزوں اور زکوٰۃ اور صدقے کی اسے ضرورت کوئی نہیں. یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، یہ جو سجدہ بھی کرتے ہیں تو یہ شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے، یہ جو مال اس کے رستے میں نکالتے ہیں تو یہ شکر کی ایک ادائیگی کا طریقہ کہ یا اللہ تو نے ہمیں دیا، ہم شکریہ کے طور پر کسی اور کو دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر زبان کا آپ جائزہ لیں، انگریزی میں تھینکس کا لفظ کتنا عام ہے، ہر چھوٹی بڑی بات پہ تھینکس ہے. عربی میں اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات پہ شکرن کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شکریہ کا لفظ کسی خاص ہی موقع کے لیے بنا ہے اور بہت کم شکریہ ادا کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ اگرچہ کہنے کو صرف ایک رواجن بھی چیز ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر انسان کا دل شکر گزار ہوتا ہے دوسرے کا، اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو تو یہ کرنا ہی چاہیے تھا. نہیں، کرنا تو چاہیے ہی ہر انسان کو، اس لیے کہ ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، کچھ اس کے حقوق ہیں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا اور نعمتیں عطا کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرتے ہو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں کہ انشکر لی ولی والدیک، تمہاری عبادت کیا ہے دراصل، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے احسانات اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سے سب سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے. تو جتنا جتنا جس کا احسان ہو اتنا اتنا اس کا شکر ادا کرنا جو ہے واجب ہے. اور اسی طرح بندوں کا شکر، یعنی عام تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا کہ جس سے کوئی بھی انسان کو فیض یا خیر یا نیکی پہنچے، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان انسانوں کے لیے بھی شکر گزار ہو اور پھر خود اس کے لیے. تو یہی شکر گزاری کی ایک کیفیت ہوگی کہ انسان قیامت کے دن اپنی ایک چھوٹی سی نیکی کسی دوسرے کو دے کے اس کی جان بچا لے. تو بہرحال یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی وضو کا پانی لانے کسے کے لیے اور وضو کرانے کے لیے، تو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی کم تھا، کسی کو زیادہ پانی ملا، کسی کو تھوڑا، سب نے پورا کر لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا، میں آپ کی کلائیوں کی سفیدی کو دیکھنا، کلائی ارسٹ کو اس جگہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اوپر کا جو اوور کوٹ ٹائپ چیز تھی وہ یہاں تک لمبی نہیں تھی بلکہ یعنی چھوٹے تھے اس کے بازو، کہ یہ حصہ آپ کا ننگا تھا بازوؤں کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور آزان پڑھی، میں نے ان کے چہرے کو ادھر ادھر دائیں بائیں پھرتے دیکھا، یعنی جب حی علی الصلاح کہا تو دائیں طرف، اور پھر حی علی الصلاح دوسری طرف، پھر حی علی الفلاح دائیں طرف، اور دوسری دفعہ حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف، اور آزان بولتے ہوئے. ایک مسنون طریقہ ہے، اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے وقت گردن نہیں ہلائی جائے گی، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ باقی اذان کے الفاظ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے طور پر ہیں، لیکن حی علی الصلاح کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح کا معنی ہے آؤ کامیابی کی طرف. تو جب انسان کہتا ہے ادھر منہ کر کے تو مراد یہ کہ گویا وہ ادھر کے لوگوں کو بلا رہا ہے، اور جب ادھر منہ موڑتا ہے تو گویا وہ ادھر کے لوگوں کو بلا رہا ہے. اور اسی طرح حی علی الفلاح کہتے ہوئے بھی، یعنی وہ ایک بات کو زیادہ پھیلا کے کہنے کی بات ہے. یہاں پھر آپ کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا اور آپ تشریف لائے، نماز پڑھی، یعنی آپ نے جماعت کروائی، امامت کی، اور امام کے آگے سترا رکھ دیا گیا. سترا یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ آگے سے اگر کوئی گزرے تو پڑھنے والے کی نماز میں خلل نہ آئے اور گزرنے والے کو بھی کوئی گناہ نہ ہو. یہاں ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو اور امام کے آگے صرف سترا رکھ دیا جائے اور باقی ہر نمازی کے آگے لائن میں کچھ بھی نہ ہو تو آگے سے پھر گزرا جا سکتا ہے. یعنی امام کے سترے کے پار اگر گزر جائے اور باقی نمازیوں کے آگے کچھ نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مثلا یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں اور یہ امام ہے، امام کے آگے یوں سترا رکھا ہوا ہے. اب اگر ایک شخص صف کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس جگہ بھی لوگ کھڑے ہیں، اس جگہ بھی کھڑے ہیں، ان کے آگے کچھ نہیں رکھا ہوا، صرف امام کے آگے رکھا ہوا ہے. تو امام کے آگے رکھی ہوئی چیز تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک شخص اگر آگے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا بہت سخت گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 40 تک کھڑا رہے اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے بے صبری سے گزر جائے. تو زراوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ 40 دن تھے یا 40 سال تھے جو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کھڑا رہے, اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے گزرے, یعنی انتظار کر لے اتنے سال تو بہتر ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بھی پیچھے روک سکتا ہے, کیونکہ اس آگے سے گزرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں رہتی. اس لیے اس اسلام کے اس طریقے اور ادب کو بچوں کو بھی سکھا دینا چاہیے اور بڑوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ کہ یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کتے اور گدھے وغیرہ بھی آگے سے جانور بھی گزرتے رہے لیکن آپ نے ان کو منع کرنے کا حکم نہیں دیا اور اسی حال میں سب نماز پڑھتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے آگے سے اگر کوئی کتا گزر جاتا ہے یا کوئی جانور گزر جاتا ہے, کوئی گدھا اور بھی شاید کوئی چیز ہو, لیکن ان دو جانوروں کا اس لیے شاید ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں ناپسندیدہ جانوروں میں شمار ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر کسی کے آگے سترا ہے اور سترے کے پیچھے سے کوئی بھی اس قسم کا بھی جانور گزر جائے تو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو رمثہ رفاعہ تمیمی سے, فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے 2 سبز کپڑے پہن رکھے تھے. یہاں پر کپڑوں کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قمیض شلوار تھے یا امامہ اور قمیض تھے یا امامہ اور تہبند تھے, لیکن 2 سبز کپڑوں کا پہننا آپ سے ثابت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مرد اپنے لباس میں کوئی سبز حصہ ایک سبز رنگ استعمال کرتے ہیں کسی خاص موقع پر تو اس کی اجازت ہے, لیکن یہ ہر روز کا آپ کا معمول نہیں تھا, کسی خاص موقع کی طرف اشارہ ہے. دوسری حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہ امامہ جو ہے وہ بھی پہنا جا سکتا ہے, سیاہ ٹوپی پہنی جا سکتی ہے, ہیٹ پہنا جا سکتا ہے, یعنی کوئی بھی چیز جو سیاہ رنگ میں ہو لباس میں وہ مردوں کے لیے پہننا جائز, لیکن مکمل سیاہ ڈریس جو ہے مردوں کے لیے وہ پہننا پسند نہیں کیا گیا کہ جس میں کچھ بھی سفید نہ ہو, یعنی پورے کا پورا. اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرمایا گویا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر پر سیاہ امامہ ہے اور اس کے دونوں سروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا رکھا ہے. یعنی پگڑی اس طرح تھی کہ وہ سر پر تھی اور اس کے دونوں سرے, یعنی جیسے اس دوپٹے کا ایک سرا یہ ہے اور ایک یہ ہے, تو آپ نے اس کو اس طرح پہن رکھا تھا کہ اس کے لڑے جو تھے وہ ایک ایک طرف تھا اور ایک ایک طرف تھا. یعنی پگڑی پہننے کا سٹائل بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا رکھا تھا. پھر اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام سہول کے بنے ہوئے سفید رنگ کے 3 سوتی کپڑوں میں دفنایا گیا, ان میں نہ قمیض تھی اور نہ امامہ تھا. یعنی سر پہ آپ کی پگڑی نہیں پہنائی گئی اور نہ سلی ہوئی قمیض پہنائی گئی, بلکہ 3 سوتی کپڑے تھے جس میں آپ کو دفن کیا گیا آپ کے کفن کے, اور تینوں سفید رنگ کے تھے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی تہبند کی طرح ہو اور دوسرا جس طرح دورا کر کے اس میں گلے کا حصہ کاٹ کے اسے قمیض کے طور پر پہنایا گیا, اور تیسری چادر کے طور پر. یہ سہولیہ کا جو لفظ ہے, سہولیہ مقام سہول کی طرف اشارہ ہے, یمن کا ایک گاؤں ہے, یعنی یمنی چادروں میں آپ کو دفنایا گیا تھا. اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے ایک صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کے اوپر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر تھی جس پر کجاووں کی تصویریں تھیں. کجاوا جو ہوتا ہے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس پہ پھر سواری کی جاتی ہے. یعنی مرد ایسا ڈریس بھی پہن سکتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہوں, لیکن یہ آپ کی قمیض نہیں تھی بلکہ چادر کے طور پر آپ نے اس کو اوڑھا تھا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو سعودی عرب سے اسکارف وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈبیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی قسم کی شکلیں. پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے, میں ایک رات سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں, تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور چل دیے, حتیٰ کہ رات کی تاریکی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے. پھر آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا. آپ کے اوپر اون کا ایک جبہ تھا, آپ اسے اپنی کلائیاں باہر نہ نکال سکے, تو آپ نے کلائیوں کو جبے کے نیچے سے باہر نکالا اور پھر آپ نے کلائیوں کو دھویا اور سر کا مسا کیا، پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں تو آپ نے فرمایا نہیں، انہیں رہنے دو، کیونکہ میں نے پاؤں پاک کر کے موزے پہنے تھے اور آپ نے ان پر مسا فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت یہ ہے کہ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سواری پر تھے اور پھر نیچے اترے اور نظروں سے غائب ہو گئے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رفع حاجت کے لیے گئے۔ پھر واپس آئے تو آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اون کا تھا اور جبہ تھا، جبہ اس بڑے اوور کوٹ کی طرح لانگ ڈریس کو کہتے ہیں، اور شاید سردی کا موسم تھا اس لیے اون کا لپیٹا ہوا تھا، اور اس کے آگے سے بازو کی جگہ جو تھی وہ کھلی نہیں تھی کہ آپ اندر سے کوٹ کی طرح اسے پہن لیتے، بلکہ وہ بھی بند تھی، لہذا آپ نے بازو یعنی دوسری طرف سے نکالے اور اپنے وضو پورا کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بازوؤں پر مسا نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ حدیث میں خاص طور پر جو راوی یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ آپ کے بازو باہر نہیں نکل سکتے تھے کوٹ سے، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ پھر اس کے اوپر وہیں سے مسا کر دیں، بلکہ آپ نے ان کو اندر کی طرف سے نکالا اور ان کو دھویا، پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسا کیا، پھر میں جھکا کہ میں آپ کے موزے اتاروں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، انہیں رہنے دو، اور آپ نے ان پر مسا کیا۔ اس سے پتہ چلتا کہ پاؤں کا مسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، امامے پر بھی مسا ملتا ہے، لیکن بازو اگر کوئی کوٹ یا کوئی ایسی تنگ آتی میں پہنی ہو تو اس پر مسا نہیں کیا جا سکتا، ان کو نکالنا ضروری ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس جراب پہ مسا کیا جا سکتا ہے جو وضو کی حالت میں پہنی ہوئی ہو، اگر وضو نہ ہو اور جراب پہن لی جائے تو پھر مسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک شخص وضو کر لیتا ہے تو جرابیں پہن لیتا ہے پھر وضو نہیں رہتا، دوبارہ وضو کرتا ہے، تو اس صورت میں سارا پاؤں سے وہ اتار کے دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف مسا کر لینا کافی ہے۔ اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ سردی کا موسم ہو تو آپ مسا کریں، بلکہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے جرابیں پہن رکھی ہیں کسی بھی موسم میں تو آپ کو یہ سہولت دی گئی کہ آپ اس پر صرف مسا ہی کر لیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور روایت میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلیہ جبتن شامیتن ضیقت الکمین، کہ آپ نے تنگ آستینوں والا شامی جبہ پہن رکھا تھا، یعنی اس سے مزید پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی آستینوں کی جگہ یعنی تھی، لیکن صرف ہاتھ شاید اس سے نکلتے ہوں، پورے بازو نہیں نکلتے تھے، تنگ آستینوں والا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تنگ آستینیں کسی کوٹ یا کپڑے کی ہوں تو اس پر مسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور روایت میں کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ باب استحباب القمیص، قمیص پہننے کے مستحب ہونے کا بیان۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، رواہ ابو داؤد و ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا قمیص تھا۔ عربوں کے یہاں قمیص جو ہے وہ ہماری قمیص کی طرح شارٹ چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ ان کا لانگ ڈریس دیکھتے ہیں اوپر سے پاؤں تک، اسے قمیص بولا جاتا ہے، تو آپ نے اس لباس کو پسند کیا ہے۔ اگلا بات ہے، باب صفت طول القمیص والکم والازار وترک الامامۃ وتحریم اسبال شیء من ذلك علی سبیل الخیلاء وکراہتہ من غیر خیلاء۔ قمیص آستین تیبن اور امامہ کے سرے کی لمبائی کی کیفیت، ان میں سے کسی چیز کو ازراہ تکبر لٹکانے کی حرمت اور تکبر کے بغیر لٹکانے کی کراہت کا بیان۔ ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان کم القمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الرسخ۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کی آستین گٹوں تک لمبی ہوتی تھی، یعنی بازو جو آپ پہنتے تھے وہ یہاں تک ہوتے تھے، ان کو گٹے بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تکبر سے اپنا کپڑا لٹکایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند بے خیالی میں لٹک جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی اور آج کل بھی ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں زمیندار جب نیچے کا ڈریس پہنتے ہیں